طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مگر مچھر کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟
مغروروں کا سر توڑنے کے لیے. نمرود کا سر مچھر نہیں تو توڑوایا تھا، ایک لنگڑا مچھر اس کے بیجے میں گھس گیا اور اس کو ڈنک مارتا تھا، تو اس کو جب یوں مارتے تھے نا تو اس کو کچھ تسکین ہوتی تھی، تو پھر اس کے دربار کا یہ قاعدہ ہو گیا تھا، پھٹا رکھا رہتا تھا ایک، اور جو بھی آتا تھا اس کے سر پر پھٹا مارتا تھا نمرود کے، تو اس کو تھوڑا تسکین ہوتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ بس رب نے جب چاہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا، تو جس کسی نے پھٹا مارا تو اس کا سر کا جو تربوز تھا وہ پھٹ گیا تو مر گیا. تو ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کا کھانا خراب کر دیا. تو ایک میں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شے جو ہے نا یہ بیکار نہیں پیدا کی، اس کے بھی کچھ نہ کچھ بے شک اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. مچھر نے ایک مچھر کا یہ کارنامہ جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو زوردار کارنامہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شکیل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر تراوی کے دوران سامع جو مقرر کیا جاتا ہے حافظ صاحب کی پرتی وغیرہ ہو جائے تو لقمہ دینے کے لیے، اگر سامع قیام کی حالت میں عمل کثیر کر لے، یعنی تین مرتبہ ہاتھ اٹھا لے اور اس کے بعد پھر وہ لقمہ دے اور امام صاحب اس کا لقمہ لے لیں، تو اس سے نماز پر کوئی اثر ہوگا، نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرمائیے.
اگر ایک رکن میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر تین مرتبہ کسی نے نماز میں ایک رکن کے اندر کیا، مثلا قیام میں تین مرتبہ، یا بھلا انگلیاں کئی بار حرکت دی، تو بارہ تین مرتبہ کرنے سے اس کی نماز تو ٹوٹ گئی. اب اگر ایسا شخص کسی کو امام کو لقمہ دے گا تو وہ امام کی نماز بھی لقمہ لے گا اگر امام، تو ٹوٹ جائے گی. اور امام کو خود بخود یاد آ گیا اور اس نے اس پر عمل کیا، لقمے پر عمل نہیں کیا بلکہ خود بخود یاد آ گیا تو اس پر عمل کیا، تو امام کی نہیں ٹوٹے گی. تو بہرحال کہ امام کی اگر ٹوٹی تو ساروں کی گئی پھر نماز. لیکن امام کو پتہ کیسے چلے کہ سامع نے عمل کثیر کیا تھا اور نماز اس کی ٹوٹ گئی تھی، یہ ایک مسئلہ ہے. امام کو پتہ نہیں ہے تو پھر حکم شریعت کیا لگے گا؟
یہی لگے گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب یہ سامع پر لازم ہوگا کہ وہ اتنا علم حاصل کرتا کہ اسے پتا ہوتا کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے. اور اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جو جس کی جو نماز میں نہ ہو وہ رکما نہیں دے سکتا. تو یہ حکم تو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اب یہ کہ اگر مثال کے طور پہ سامع کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا تھا، تو وبال اس پر ہے
سامع پر.
یہ تو مکبرین کے لیے بھی ہوگا بھائی.
ہاں مکبرین کے بھی لیے یہ کہ نماز ٹوٹ گئی اور اب وہ پیچھے سے اللہ اکبر رکو کے لیے کہا جیسے، اور اپنی توڑ بیٹھا ہے یا وضو اس نے ایسا کیا ہے کہ وضو ہوا ہی نہیں تھا اس کا، تو اس صورت میں جب اس کی نماز نہیں ہے تو یہ ایک تکبیر، تو اب اس کے نام پر امام کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. امام تو اپنی تکبیر کہہ رہا ہے، اب اس کی تکبیر پر جو نماز جس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ نماز میں تو نہیں ہے. اس کی تکبیر پر، اس کی آواز پر جو جو انتقالات کریں گے رکو سجود وغیرہ جو کر رہے ہیں تو ان کی نماز تو ٹوٹ جائے گی. اور جو امام کو دیکھ کر یا امام کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر وہ کر رہا ہے رکو سجود اس کی ہو جائے گی. ہے یہ بڑا باریک معاملہ. تو اب تو یہ تکبیرات کا دور تو اب کم ہی ہے, اب تم ہر جگہ مائک پر ہی ترکیب ہے, لیکن کہیں گے ہو سکتا ہوتا ہو اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ تکبیریں دینے والوں کی. ویسے اچھا خاصا اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر یہ جسے درست ہے. تو اب کیا کہیں گے, اللہ اکبر, تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ایسا کہنے سے. اور اس کی آواز پر جنہوں نے انتقالات کیے سب گئے کام سے, امام اکیلے رہ گئے اگر سب اس کی آواز پر ہی کر رہے تو. یہ بہت نازک معاملات ہے. دیکھو کوئی بھی کام ہے نا وہ سیکھنے سے آتا ہے. یعنی اب آپ کو مشین چلانی نہیں آئی ہے تو کپڑے کیسے سلائی کریں گے آپ؟ تو یہاں مطلب مشین چلانے نہیں آتی اور بے شمار نمازیوں کا بوجھ بندہ اٹھا لیتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے اور پورا پہلے سیکھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گورنمنٹ اسکول کی کوئی چیز ذاتی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ پیسے اسکول کے ہیڈ کو دے دیں تو.
دیکھ گورنمنٹ کی اسکول ہو یا کسی کی پرائیویٹ اسکول ہو, کسی کی چیز بغیر اجازت تو استعمال کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ نے ہیڈ ماسٹر کو دے دیا, ہیڈ ماسٹر خود ملازم ہوتا ہے نا. گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں جو نا یہ وقف کے احکام اس پر ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ہے نازک معاملات اس میں. اب تو مطلب گورنمنٹ کو تو سمجھتے مطلب اپنے باپ کا مال ہے گورنمنٹ کا مال. یہ سڑکیں توڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کی این او سی لی جائے اور پھر ویسا ہی بنا دیا جائے. غالباً یہ طریقہ کار ہے. کون عمل کرتا ہے یہ یوں سمجھتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ اللہ تو پوچھے گا نا, تو پھر کہاں جاؤ گے بچے؟ تو سرکاری املاک کو جو ہڑتالوں میں احتجاجوں میں جو نقصان پہنچاتے ہیں نا, اور کیسے اس کو بھگتیں گے آخرت میں؟ اللہ کریم وہ شریعت کا پابند بنا دے,
سگنل توڑ دے دیں. یہ جو آپ فرما دیں ہڑتال احتجاج ڈنڈا لے جائیں گے, سگنل توڑ دیں گے. اب سگنل
سگنل نے کیا بگاڑا؟
ہاں سگنل کی بتی توڑ دیں گے, کان توڑ دیں گے, سگنل ٹیڑھا کر دیں گے.
حالانکہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہوگا یہ, کیا یہ کھڑا ہوتا ہے یار,
پورا ایک کنیکشن ہے نا اس کا.
اور اس میں حکومت کو کیا تکلیف تھی کہ اگر توڑا بھی تو اپنا نقصان کیا, عوام ہی تو اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے.
سگنل
دیکھو نا, کوئی بڑا وزیر یہ وہ, تو سگنل کام کے تھوڑی ہوتے ہیں. ویسے روڈ خالی کر دیا جاتا ہے اور یہ گزر جاتے ہیں. بڑے لوگ جیسے وزیر اعظم ہے, صدر ہے, تو یہ تھوڑی مطلب کوئی گاڑی ہے اس کے ساتھ ہماری طرح ٹریفک میں ساتھ چل رہی ہوتی ہے, تو اکیلے گزر رہے ہیں. سگنل سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا, اور پڑتا بھی ہو تو ظاہر ہے کسی کی ذاتی ملک تو نہیں ہے نا. تو ہماری ملک ہے, یعنی ملک نہیں ہے, ہماری چیز ہے. مطلب اس کو نقصان کر کے ہم عوام کو ہی پریشان کر رہے ہیں, اپنے ہی کو تکلیف دے رہے ہیں.
سگنل نے تھوڑی کو بکواس کی
بیچارے نے. ہاں اور یہ عمارت بھی جلا دی گورنمنٹ کی, تو اس عمارت نے ذرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا. میجر نصیر احمد مرحوم اپنے مبلک سے دعوت اسلامی کے, تو کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا کہیں, کسی مقرر نے کوئی شریعت کے خلاف گستاخی بولتے تھے کر دی تھی کوئی. اب وہ لوگ مشتعل ہو گئے, وہ مارا ماری ہو رہی تھی. تو بولا مجھے ایک, اس وقت یہ میجر تھے آن ڈیوٹی, تو ایک میجر نے مجھے فون کیا کہ سر آؤ تو صحیح تمہارے دعوت اسلامی والے کیا کر رہے ہیں. تو یہ میجر بولا, میجر صاحب نے کہا میں پہنچا ہوں. تو ایک بس کو گھیرا ہوا تھا, ایک امامی والا تھا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, سب سے امامی والا اور مار رہا تھا کیا. تو بولا میں گیا, اس کا ہاتھ پکڑا, بیٹے اس بس کے اندر کون غصہ کر رسول ہے, اس کو اتارا, اپنے دھوتے اس کو. ایک مثال مطلب جو بھی اس نے الفاظ کہا کہ اس میں کون بیٹھا ہوا ہے, اس بس نے غصہ کی کی. بولا میں نے اس میں شرمندہ کیا, میں نے کہا عقل کے ہوش کے ناخن لوگ ہیں, بتائیے کیا کر رہے ہو تم یار, یہ بس کو مار رہے ہو بیچاری کو. اور بیچارے اندر جو بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے, اور یہ خوف زدہ کر رہے ہیں اس کو مار مار کے بس کو. تو یہ یہ ہوتا ہے. تو خیر وہ امامہ تو اسٹال پر ملتا ہے, اور یہ امامے والا ہونا یہ ضروری نہیں کہ یہ داؤد صاحب یہ کوئی سمجھدار ذمہ دار آدمی ہے. امامہ صاحب پہن لیتے, وہ ایسا ہی ہوگا بےچارے کوئی جوشیلا. تو یہ کر رہا تھا یہ دھندا. اب اتنی بڑی تحریک ہے داؤد سامی, لاکھوں کروڑوں انسانوں کی, تو اس میں طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں, مطلب کچھ بعض وقت کر بھی ڈالتے ہیں. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ مطلب ایک چٹکلا یاد آ گیا. تو یہ سب بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں. بس کو توڑنا, کار کو جلانا یار, سڑکوں اور مطلب سائن بورڈ توڑنا, یہ مطلب اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنے جیسا کام ہے. سب بچنا چاہیے, اور گناہوں کے کام ہے. یہ توڑ پھوڑ مچانا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. مطلب اسلامی طریقہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ہم لوگ بعض اوقات جذبات میں اگر ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ ایسا غلط کرتے ہیں. بھلے یہ پریشر ڈال رہے ہیں, گورنمنٹ تمہارا مطالبہ مان بھی لیتی ہے اس انداز کے پریشر سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہوں سے بچ گئے. گناہ تو ہوا ہی ہے, سارے یہ تاوان کتنے چڑھ گئے, جو نقصان پہنچا ہے پلے سے دینا پڑے گا, توبہ بھی کرنی پڑے گی. پھر عوام کو جو خوف زدہ کیا, اس کا الگ یہ حقوق العباد کے مسائل, یہ کیسے بھگتو گے؟ تو گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کا یہ طریقہ تھوڑی ہے. اجے وہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی گورنمنٹ کیوں تنگ نہیں کرتی, ہم کو نہیں تنگ کرتی. ہم الحمدللہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدے دار دعوت اسلامی والوں کو عزت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ پتا ہے کہ یہ توڑ نہیں کریں گے, یہ مارداڑ نہیں کرتے, یہ فائرنگ نہیں کرتے, یہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں, شریعت کی بات بتاتے ہیں, حسن اخلاق کی بات بتاتے ہیں. تو یوں گورنمنٹ لیول پر, یعنی چاہے وزیر اعظم سے جا کر بات کر لیں دعوت اسلامی کے بارے میں, انشاءاللہ یہ اچھے الفاظ بولیں گے کہ یار یہ صحیح ہے, یا یہ حکومت کو ریاست کو کوئی مسئلے کھڑے ہی نہیں کرتے الحمدللہ. تو اور آئندہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری لائن اللہ کو خوش کرنا, اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے. یہ سب کو پتا ہے, فوج کو بھی پتا ہے, پولیس کے اوپر نیچے جتنے لیول پر بڑے بڑے افسران ہیں وہ سب عام طور پر دعوت اسلامی سے کون نا واقف ہے, کھلی کتاب ہے کہ یہ لوگ کبھی مسائل نہیں کرتے. اب نچلی سطح پر بعض لوگ جذبات میں اگر دوڑ بھی جاتے ہیں تو یہ اوپر پتا ہوتا ہے کہ یہ کوٹھی ہوتی ہے, بنگلہ ہوتا ہے, تو اس میں واش روم بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے نادان لوگ بھی گھس جاتے ہیں جو بعض اوقات اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی اوپر لیول پر خرابی ہے, یا ان کو اکسایا جاتا ہے, یا یہ ہنگامے کروائے جاتے ہیں. الحمدللہ میں مطلب یہ کہ ہم تو خوف خدا کی وجہ سے بچے ہوئے, اللہ کی رحمت سے یہ گناہ کے کام ہم نہیں کرتے الحمدللہ. اللہ ہمیشہ بچا رکھے. میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میری وصیت ہے کہ کبھی ہڑتالیں اور ہنگامے اور یہ توڑ پھوڑ مت مچائیے گا, ورنہ آخرت کو نقصان ہوگا. اور ہمارا کام آخرت بنانے کے لیے, نہ کہ مطلب آخرت بگاڑنے کے لیے. تو دعوت اسلامی انشاءاللہ ہمیشہ پرامن رہے گی, دنیا کے ہر ملک میں یہ پرامن رہے گی, اور پرامن ہے بھی. دیگر حکومتیں بھی جو ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں نا, ہاں یہ ان کو مت چھیڑو, یہ صحیح لوگ ہیں. وہ ابھی شام کو بات ہوئی تھی, یہ صوفیزم والے ہیں. صوفیزم والے شریف لوگ ہوتے ہیں, نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, یہ مارا ماری پھاڑا پھاڑی والے نہیں ہوتے.
اس میں یہ بھی ایک بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں, تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کئی ایسے ایشوز اور معاملات اور مسائل ہیں جو حکومت سے یا ان کے عہدیداران تک بات کرنی یا پہنچانی ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے مثبت اور اپنے پیارے انداز سے اپنے یہ کام بھی کر لیتی ہے. وہ پہنچانے کے بعد ہم پہنچا دیتے ہیں, بتانے کے بتا دیتے, جو کنسرن اتھارٹی خاص آدمی ڈائریکٹ ہوتا ہے ان تک بات پہنچانی, بتانے کہ یہ ہو رہا ہے, یوں یوں غلط ہے, یہ صحیح ہے, ایسا کرنا چاہیے. ہم یہ کام بھی کر چکتے ہیں الحمدللہ.
ہمارے بھی کرتی ہے بالکل, عیسائی بھائیوں کو وفود جا کر ملاقات کرتے ہیں, اور ان کو مان ملتا ہے, عزت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے کہ یہ دھمکیاں دیں گے اور ابھی مطلب کوئی بیان داغ دیں گے ہمارے خلاف, اور ایسا ہماری مطلب ماضی میں بھی ایسا ہے نہیں الحمدللہ.
اب ایک ادارے نے ایک میڈیا پر ایک بہت عجیب و غریب کام کیا, وہ عجیب غریب کا اس کسی کا حوالہ نہیں دیتا, عجیب و غریب کام کیا اور تھا گناہوں بھرا کام. تو باقاعدہ مفتی فضیل صاحب اور ہم ایک باقاعدہ ایک وفد بنا کر پورا چار صفحے کا فتویٰ اور حکم شریعت لکھ کر باقاعدہ اس ادارے میں ٹائم لے کر گئے इनकी अथॉरिटी हमारे साथ बैठी और पहले बैठकर हमने कहा अब ये पढ़ लें, चार फाइलें हमने कही कि ये सीधी चारों पांच जो लोग थे सबने पढ़ी जी आप कहिए। फिर हमने इनको अपना मौकिफ जो शरी मसला था वो बता दिया, जो हमें कहना था कह दिया। इतने खुश हो रहे थे कि यार आप आकर, हमारे पास भी मीडिया है, हम नहीं चाहते, हम क्यों, क्या हमें क्या जरूरत है आपके, हमारा काम तो आप तक नेकी की दावत पहुंचना, अमर बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर का ये हमने जो फरीजा अंजाम देना था हमने दे दिया, हमारी जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, और कर कर आ गए
अल्हम्दुलिल्लाह।
ऐसा अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में हम जाते हैं बात करते हैं। मेरा वहां जाना हुआ था बाबा नॉर्वे गालिबन, वहां की जो एम्बेसी थी उस एम्बेसी के अंदर जो एम्बेसीडर थे उनसे मुलाकात हुई, तो हमने बाकायदा वहां पर जो वहां के मुसलमानों की जो कैफिया आते हैं बच्चों के साथ जो मामला आते हैं उनको रखा, उतने अप्रिशिएट कर रहे थे, खुश रहे थे। हम बात ही कर सकते हैं ना, और हमारे बुजुर्ग ने भी ये कहा भाई जाकर नेकी की दावत दे दी, हक बात पहुंचा दी, बात खत्म हो गई। अल्लाह का शुक्र है और दावत इस्लामी को लिया जा रहा है, सुना जा रहा है, और हमने बाकायदा कई चीजों पर देखा है कि इस पर इन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश अमल दरामद कराने की भी कोशिशें की हैं। तो अल्लाह दावत इस्लामी को नजर बस से बचाए, हर दावत इस्लामी वालों को, वालियों को जो आज बयान हुआ है, इससे पहले भी ये कई दफा बयान हुए हैं, इस पर अल्लाह करे कि हम अमल कर रहे हैं और अमल जब तक जिंदा रहे अमल करते रहे, अल्लाह तौफीक
दे। बाद वालों को वसीयत करें कि इसी पर कायम रहना,
इसी पर कायम रहना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
जी, शरीयत का दामन नहीं छोड़ना है।
बहुत दुरुस्त फरमाया।
मोहम्मद इमरान अतारी हासिलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि क्या किसी को अपने हालात बयान करना भी बेसब्री कहलाएगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
जरूरतन अगर बयान किए, तबीब से बयान किए कि मुझे ये मर्ज है, तो जाहिर ये बेसब्री नहीं है बल्कि इलाज चाहता है, और जरूरतन जितना तबीब को बताने की जरूरत है उतना करे, ज्यादा जिसकी जरूरत नहीं है वो ना करे। इसी तरह किसी से दुआ करवानी है या तावीज लेना है, रूहानी अमल लेना है कोई विर्द वगैरह, तो उससे इस वजह से बयान किया कि दूसरा ना सुन रहा हो उसी को बताया, तो ये भी जरूरत है। तो इस तरह जरूरतन बताना ये बेसब्री नहीं कहलाएगा।
अर्ज है कि थैलीसीमिया के जो मरीज हैं, इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, तो उनके लिए रोजे का क्या हुक्म है, क्या वो रोजा छोड़ सकते हैं? जवाब इरशाद फरमाइए।
थैलीसीमिया का मरीज हो या कोई सा मरीज हो, रोजा रखने से अगर उसकी जान को खतरा है या अक्ल चली जाने का खौफ, अक्ल चली जाएगी या ये कि मर्ज बढ़ जाएगा या देर में शिफा होगी, इस तरह की सूरतें होती हैं कि रोजा वो बाद में कजा कर रहे जब उसको सेहत अच्छी हो, जैसे गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता ये, तो अब ये सर्दी में कजा कर रहे, तो वो भी अपनी कंडीशन किसी आलिम मुफ्ती से बताकर उससे मशवरा कर ले। मुतलकन थैलीसीमिया वाले मरीज तो माशाल्लाह जवान होते हैं, बाज यानी कि बिल्कुल एक्टिव होते हैं, जब तक ये बताएंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि थैलीसीमिया का मरीज है। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
प्यारे अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में ये कि किसी इस्लामी बहन ने अपनी पूरी जिंदगी में मुस्तकिल मदनी बुरका पहना, अब अगर वो वसीयत करे कफन के साथ साथ मदनी बुरका में ही तदफीन कर दिया जाए, तो क्या वसीयत पर अमल करना होगा? क्या मदनी बुरके में तदफीन कर सकते हैं? इसके बारे में सर रहनुमाई फरमा दीजिएगा।
मेरा ये सवाल है कि बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर उसके लिए ना महरम हो जाता है, ना हाथ लगा सकता है, ना कब्र में उतार सकता है, तो क्या कब्र पे जाकर फूल डाल सकता है, फातिहा खानी कर सकता है?
एक तो बुरका तो सुन्नत जो कफन है ना, वो सुन्नत कफन दिया जाए उसको, और बुरका इसने खुद पहना, ये तवर्रुक तो बना नहीं ना, कोई तवर्रुकन कोई मदीने का कोई कपड़े का पीस है या किसी बुजुर्ग के लिबास को अगर कब्र में रखा तो वो तो बरकत वाला है, ये बुरका तो शायद इसराफ में ही जाएगा।
ये बजाय तो यही है और सुन्नत तरीके कार भी नहीं
बैठ कर हुआ
जी,
तो ये वसीयत पर अमल करना तो वैसे भी जरूरी नहीं है, गलत वसीयत पर तो बिल्कुल ना किया जाए अमल, और फूल डालना तो नाम महरम के कब्र पर फूल डालने में क्या कोई मसला नहीं है, तो कहां नजर आ रही है, और ये नाम महरम हो जाता है, यहाँ इस्तिलाह नाम महरम की तो है भी नहीं ना, निकाह बाद सूरतों में वो टूट जाता है, اس کے انتقال سے.
انہوں نے یہ بات بھی بولی ہے کہ وہ قبر میں بھی اتار نہیں سکتا.
جو محرم رشتے دار ہیں بہتر یہ کہ وہ اتاریں, اور کوئی نہیں مل رہا تو شوہر بھی مطلب کفن کے ذریعے اتارے گا, پر کفن میں لپٹا ہوا لاشا اس کا تو اتار سکے گا. آخر میں اس کی بھی صورت تو ہے نا اتارنے کی,
جی
مار کے لڑکائیں گے تھوڑی قبر میں.
سوال ہے, کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے جو بجلی چمکتی ہے وہ ایسے موقع پر اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر دیا کرو, کیونکہ بجلی جو چمکتی ہے وہ ایسے گھر پر آتی ہے جہاں لائٹ جل رہی ہوتی ہے,
بلیک آؤٹ کر,
ہاں اندھیرا کر دو کہتے ہیں.
تو چلتے آدمی پر بھی گر جاتی ہے بجلی تو بعض وقت, اللہ کریم معافی دے.
آمین.
یہ بھی ایک واقعہ اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے, اس کے اینٹینا لگا ہوگا اوپر, بجلی آسمانی آئی اینٹینا پر گری, اندر سے ہوتی ہوئی اسکرین پر پہنچی, اسکرین پھٹی اور جو دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی فوت ہوا, کوئی زخمی ہوا, اس طرح ہوا. ایک قصہ اخبار میں آیا تھا. تو یہ آسمانی بجلی روشنی پر گرتی ہے تو دن کے وقت بھی تو چمکتی ہے بجلی, تو روشنی تو سارا دن روشنی ہوتی ہے, اب کیا ہوگا. یہ بہرحال کبھی پڑھا سنا نہیں ہے کہ یہ جہاں بتی چل رہی ہو وہاں مطلب یہ گرے گی. چور ڈاکو گر سکتا ہے اگر بلیک آؤٹ کر دیا تو.
یہ اب اچانک چمکی تو پھر چمکنے کے بعد بند کریں گے, کیا کریں گے, مستقل بند ہی رکھیں گے.
یہ بھی ہے, وہ تو چمکی, چمک چکی, اب بتی بند کرو تو وہ تو چمک چکی, تو گرے گی کب کہنا, اب انتظار کے دوبارہ چمکے گی. تو ایسا کبھی دیکھا سنا نہیں ہے, بتیاں بالکل جل رہی ہوتی ہیں اور بجلی بھی چمک رہی ہے. اللہ کریم آزمائش میں نہ ڈال.
آمین.
گرتی ہے تو یہ بجلی ہوتی بڑی خطرناک ہے, لوگ اس میں کئی لوگ مطلب مر جاتے ہیں.
نماز میں اسلامی بہن کے بال کھول کر رکھنے کا کیا حکم ہے؟
چھپانے تو اس کے ضروری ہیں, وہ تو ستر میں داخل ہے نا, یہ بال تو کان بھی داخل ہے, بال چھپانے موٹی چادر سے چھپانے, دیکھنا الگ بات ہے, چمکنے بھی نہیں چاہیے بال.
پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اکثر لوگوں کے نماز میں روزے کی حالت میں نماز میں ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, تو ان ہونٹوں کو زبان سے تر کیا جاتا ہے, زبان لگا کے ہونٹوں کو تر کیا جاتا ہے, تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں.
ہونٹوں پر زبان پھیرنے سے خشک ہونٹوں پر وہ اتنا تھوک آتا نہیں ہے کہ یہ تھوک پھر جیسے ہونٹوں سے باہر آ گیا, ہتھیلی پر لیا کسی نے اور اب نگل گیا, حلق سے نیچے اتر گیا, پتا ہے حلق سے نیچے اترا ہے, یہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
یعنی یہ تو زبان پھیرنے کا بول لیا نا اس پر, تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی چیز لگی ہوئی تھی, جیسے عورتیں لپسٹک لگا لیتی ہیں بعض اوقات اور اس کا کوئی ذرہ وغیرہ چلا گیا اس کے ساتھ, حلق سے نیچے اتر گیا, تو یہ صورت بنتی ہے
ٹیسٹ.
ہاں جی, اسی طرح مرد بھی بعض اوقات لپسٹک لگاتے ہیں, جیسے ابھی تو موسم ایسا نہیں لیکن خشک ہو جاتے ہیں بعض اوقات, تو وہ چپسٹک لگتی ہے منہ پر یا فلیور والی آتی ہیں مختلف, تو اس کے بھی جو ہے وہ ذرات بن جاتے ہیں. بارش شریعت میں جو دیا ہے, تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ نہ گیا, مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا.
جی جی.
اگر جماعت میں بندہ کھڑا ہو جائے اور سر پہ ٹوپی نہیں ہے, جیب میں ٹوپی پڑی ہو, جیب میں سے نکال کر سر پہ لگا سکتا ہے؟
یہ تو عمل کثیر معلوم ہو رہا ہے.
جی,
نماز تو ٹوٹ جائے گی اس طرح, دیکھنے والے یہ سمجھے گا کہ ابھی یہ نماز نہیں پڑھ رہے, ابھی تو ٹوپی پہن رہے, تو ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھ لی تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ سر چھپا ہوا ہو, سر پہ ٹوپی ہو, ٹوپی ہوئی ماما ہو تو مدینہ. اب ٹوپی گر گئی تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی دوسرا آ کر ٹوپی پہنا دے,
اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کوئی اور اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دے گا, کوئی مسئلہ نہیں,
تو پھر گر جائے گی, وہ سر پر بازو فٹ نہیں ہوتی, دوسرا پہناتا ہے نا. اور نماز میں بھی اس کے پھر خوشو اور خوشو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز کے دوران کھنگورا مارنا, جیسے ایسے کھانسنا, کھنگورا مارنا تنستا طور پہ, اس سے نماز کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ نماز ہو جاتی ہے یا یہ لفظ کے معنی میں آئے گا؟
مکروہ ہے, اگر ضرورت تھی آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے کر لیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی دوسرا لفظ والا
کنگورا مارنا,
کنگورا مارنا یہ کوئی زبان کا ہوگا لفظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دعا سکھائی کہ تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نابینا شخص ہے تو ان کو صبر کرنے کی تلقین کہی گئی تاکہ ان کو آخرت میں جنت ملے. تو ہم دو بھائی ہیں نابینا, تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہم کیا کوئی وظیفہ نہ کریں؟ ہمیں روزگار میں مسائل ہیں, رشتوں میں بھی مسائل آتے ہیں, اور دیگر بھی معاملے, خود لوگوں سے محتاجی لینی پڑتی ہے, لوگوں سے کہنا پڑ رہا ہوتا ہے, تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اس حوالے سے براہ کرم ہمارے حق میں دعا کریں, اور بے حساب مقصد کی بھی دعا کریں امیر اللہ سنت ہمارے والدین کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے میرے لیے.
اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور صبر عطا فرمائے. اب یہ وضاحت نہیں کہ پیدائشی نابینا ہے یا بعد میں نابینا ہوئے, تو بہرحال یہ کہ حدیث پاک میں تو کہ جو آنکھیں چلی جائیں صبر کرے تو اس کے لیے اجر میں جنت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی گئیں, نظر نابینا ہو گئے, یہ جنتی صحابی ہیں, ان کے والد بھی جنتی صحابی, حضرت عباس سرکار کے چچا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ فرماتے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا تو کیا ہوا, ہدایت کا نور تو میرے پاس موجود ہے, تو صبر کرے. اب یہ کہ روزگار کا مسئلہ, تو بے شمار آنکھوں والے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, اور زیادہ تر وہی بے روزگار ہوتے ہیں. نابینا عام طور پر اس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سنے نہیں ہیں, ان کی ترکیب بن ہی جاتی ہے, اور نابینا ظاہر ہے کہ بیناؤں کے مقابلے میں کم تعداد ہے ان کی, لیکن بیچارے آزمائش میں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات نابینا پارٹی بھی ہوتی ہے, ایک پوری ٹیکسٹائل مل مشہور ہے, اس کا جو آنر مالک وہ نابینا ہے یا نابینا تھے, وہ اب شاید وفات پا گئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ سنا تھا میں نے کہ فلاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی نابینا ہوتے ہیں گھروں میں, جو مطلب یہ کہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں, اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ, اور جب تک زندہ رکھنا اس نے مقدر کیا, اس نے چاہا, تو تب تک روزی وہی عطا فرمائے گا, رزق وہی عطا فرمائے گا. کہیں نابینا ہوتے ہیں جو وہ ہاتھوں کا کسب کر لیتے ہیں,
ہنر سیکھ لیتے ہیں,
ہنر سیکھ لیتے ہیں, کوئی چیزیں بیچ لیتے ہیں, بیچتے ہیں باقاعدہ, اور بھیک نہیں لیتے باقاعدہ, جو بھاؤ ٹو بھاؤ جو بازار کے ریٹ میں نے دیکھا وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. تو اس لیے وہ نابینا ہو یہ بھیک ہی مانگے, یہ تو ذلت کی بات ہے. ہاتھ پیر اللہ نے کہے کے لیے دیے ہے نا, عقل سلامت نابینا کا حفظہ اور لوگوں سے زیادہ شاید مضبوط ہوتا ہوگا, جبھی تو عام طور پہ نابینا کو لوگ حافظ جی بولتے ہیں, حالانکہ حافظ نہیں بھی ہوتا تو بولتے ہیں حافظ صاحب. یہ بدنگاہی سے بچتا ہے, نابینا نہیں کر پاتا تو اس کا حفظہ قوی ہوتا ہے, شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں, لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہیں, ہمدردی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کوئی کہیں ہڑاوڑی ہو رہی ہوگی نا, جب بھی ایک دوسرے کو مار کوٹ دھکم پیل جیسے ہو رہا, کوئی نابینا گزرے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ حافظ صاحب, نہیں حافظ صاحب آپ یہاں آ جائیے, عزت کریں گے لوگ, دم کروانے کے لیے آنکھ والوں کے پاس نہیں جائیں گے, حافظ صاحب آپ بچہ روتا بہت ہے دم کر دو نا. ہمدردی کرتے ہیں لوگ, نابینا کی عزت کرتے ہیں, جس طرح دوسروں سے بدتمیزی سے بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, جب نابینا کی باری آئے گی نا, اچھا اچھا حافظ صاحب کیا حکم ہے, تو یہ بھی پلس بھی ہیں نابیناؤں کے ساتھ. تو رقم مولا تیاس ہمت نہیں آ رہا, تھوڑی تکلیف ہے آخرت میں رہا تھا انشاءاللہ. اب تو اگر پیدائش نہ بھی نہ ہوتا تو وہ تو عادی ہوتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہنس بول رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، شادیاں بھی کرتے ہیں، نابینا ہوئی شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بچے آنکھ والے ہوتے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ پر رحمت کرے، صبر عطا فرمائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سود میں پھنس گیا ہو اور اس سے نکلنا چاہ رہا ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں.
یعنی اب تو یہ مارا گیا نا، سود نہیں بھرے گا تو وہ تو ظاہر مسائل اس کے لیے تو آئی ہیں. اب ایک ہاتھ پیر مارے، جتنا جلدی ہو اس سے جان چھڑا دے، توبہ بھی کرے، اور اس کے لیے روزانہ عصر کے بعد جمعے کو کریں، یا روزانہ بھی کر سکتے ہیں، جمعے کو بہتر ہے، عصر کے بعد فرض پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، پڑھتا رہے پڑھتا رہے، بیچ میں اول آخر بھی درود و سلام کر لے، اور غروب آفتاب پر یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر دعا کرے کہ میری اس سود کی نحوست سے، لعنت سے جان چھوٹ جائے. اللہ کریم رحمت والا ہے، آپ کے لیے غیب سے دروازہ کھولے گا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی.
اس میں یہ نیت تو کریں گے نا کہ سود ادا کرنا، جیسے یہ تو ممنوع ہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوشش ہی کرے گا کہ یہ سود اس سے ہٹی جائے، کیونکہ اس کو ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اب جو حالات ہوتے ہیں اس میں وہ لیے بغیر تو اس سے رہتے نہیں ہیں کسی صورت بھی،
یہ تو کورٹ میں کھڑا کر دیں گے اس کو، یا مار ڈالتے ہیں. جیسے اب حالات کیسے ہیں، بڑی رقم کا سود چڑھا ہوا ہو قرضہ، تو یہ آدمی معاذ اللہ بہت مطلب پھسامنی ہوتی ہے اس میں. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے.
تو اب یہ جو وظیفہ پڑے تو اس میں یہی نیت کرے کہ مجھے مصیبت سے چھٹکارا،
غیب سے مدد ہو جائے، کہ وہ سود ہی معاف کر دے، جیسے قرضہ لیا ہے سارا ہی قرضہ معاف کر دے، تو بھی اللہ جس کے دل میں ڈال دے کہ جانے دے اس کو، معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا، دل میں اللہ ڈالے گا، بھلے وہ کہ آپ کو کیسا ہی سخت دل لگتا ہو، اللہ تعالی جو چاہے وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو میرے گال کے اوپر مچھر بیٹھ گیا، تو میں نے ہاتھ سے جھاڑ جھٹکایا تو وہ مچھر مر گیا اور میرے ہاتھ میں باقاعدہ خون لگ گیا اور گال پہ بھی، تو کیا سے میری نماز ہو سکتی ہے، خراب ہو گئی ہے؟ ذرا فرمائیے گا.
نماز میں مار دیا، نماز میں مار دیا انہوں نے. جی جی، بے ساختہ مار دیا اور مر بھی گیا، خون بھی لگ گیا. نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ہی بھی ایک خوف خدا کی بات ہے کہ یہ پوچھتے ہیں، یہ لوگ جو نہیں پوچھتے وہ ہاتھی مار کے بھی نہیں پوچھتے، اور یہ بندہ مچھر اپنے ہاتھ سے مر گیا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، کیا بات ہے. مچھر کا خون ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے، معمولی سا دبا ہی پڑتا ہے.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اعلی حضرت کا وہ شعر ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، نماز عصر کو اعلیٰ خطر کی کیوں کہا گیا ہے، اس شعر کی تشریح بتا دیں.
نماز عصر سب سے افضل نماز، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ یوں ہے، اور نماز کو وسطی خصوصاً بیچ کی نماز کا خیال رکھو، تو وہ یہ عصر ہے کہ اس سے پہلے دو نمازیں آتی ہیں، فجر اور زہر، اس کے بعد دو آتی ہے مغرب و عشاء، عصر بیچ کی ہے. تو نماز جو اہم، ساری نمازیں اہم ہیں، تو یہ نہیں کہ ایسی اہم ترین نماز بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی. مقام صحبہ پر کہیں سے واپسی پر ٹھہرے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانو پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. عصر کے بعد کا یہ واقعہ تھا، تو عصر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابھی ادا نہیں کی تھی، تو یہ پریشان تھے کہ اب کیا کروں، سورج ڈوبنے والا ہے، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. پھر سوچا کہ اگر میں نماز کے لیے اپنا زانو ہٹاتا ہوں تو سرکار کے آرام میں خلل پڑے گا، اب اسی کشمکش میں تھے. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی ہے، ان کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، آنکھ کھل گئی، اجی کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنا درد بیان کیا، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور اسی وقت ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا، چمکنے لگا، تو حضرت علی نے وقت کے اندر نماز پڑھی عصر کی، پھر جا کے کہیں سورج ڈوبا، تو اس پر اعلی حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ سے جان تو جان فروز غرر کی ہے، یہاں انہوں نے نماز قربان کی اور صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کر دی، وہی ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر اس غار سور میں، یہ واقعہ بھی مشہور ہے، تو اس طرح انہوں نے جان اپنی قربان کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، یعنی آپ نے مولا علی کو نماز کا وقت لوٹا دیا، نماز ان کی پڑھ لی گئی، نماز لوٹا دی، اور صدیق اکبر کو جان لوٹا دی، مبارک لعاب دین تھوک مبارک وہ سانپ کے ڈسے کی جگہ پہ لگایا، زہر کا سر چلا گیا، جان بچ گئی، تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی جو بھی فرائض ہیں بے شک وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سرکار کی تعظیم، سرکار کا احترام اور سرکار کی اطاعت، یہ سب کچھ، سرکار کا خیال رکھنا، یہ سارے فرائض سے بڑھ کر فرض ہے، میں جو سمجھ سکا ہوں اس کے معنی، فروع فرع کی جمع، فرع معنی شاخ، اصل الاصول یعنی جڑوں کی بھی جڑ، تو جڑ اہم ہوتی ہے شاخ کے مقابلے میں، کہ جڑ کی وجہ سے شاخ کا وجود قائم ہے، جڑ اکڑ گئی شاخ مرجا جائے گی، ختم ہو جائے گی، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں، نابینا افراد ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب ہیں، یعنی جو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے میں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، محلے میں، شہر میں تو بہت زیادہ ہیں، اور اکثر اوقات اگر ان پہ کچھ ظلم ہو تو یہ صحیح طریقے سے اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ تو حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جائے اور کیا سلوک کیا جائے؟
یہ نابینے ہیں، ڈیپتھ ہیں، یا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جو معذور ہوتے ہیں، ظاہر ایک درد دل رکھنے والا تو ان سے ہمدردی ہی کرے گا، اور یہ واقعی صحت مندوں کے مقابلے میں یہ زیادہ ہمدردی کے مستحق بھی ہیں۔ اب ان میں بھی ظاہر ہے کہ مختلف نوع، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ڈیف جو ہیں، گنگے بہرے، یہ ان پر کوئی زیادتی کرے تو یہ بےچارے شور بھی نہیں بچا سکتے، فریاد بھی نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے، یہ شور تو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آیا کر کے وہ کان پھاڑ آوازیں یہ نکال رہے ہوتے ہیں، چیخ پکار یہ کر رہے ہوتے ہیں، فریاد کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ظاہر ہے کہ یہ عقل ان کی صحیح ہوتی ہے، تو یہ فریاد بھی کر سکتے ہیں اپنے جس کو سمجھا رہا ہے وہ اپنے اشاروں سے کسی طرح بھی چیخ کر یہ کر کے وہ کر کے یہ سمجھا دیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، سمجھا دیں گے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اور ان کی عقل دوسروں کے مقابلے میں غالباً تیز ہوتی ہے. وہ لغت میں ایک لفظ ہے بہرا سو گہرا، بہرا جو ہوتا ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتے ہیں یہ، ماما نہیں ہوتے، نادان نہیں ہوتے. اس طرح نابینا ان سے بھی زیادہ غالباً عقل مند ہوتے ہیں، لیکن بےچارے نابینائی کی وجہ سے یہ وہ ہوتے ہیں آزمائشوں میں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ گونگا بہرا تھا اس لیے دل برداشتہ ہوا، یہ نابینا تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، خودکشی کر دی. میں نے نہیں سنا، اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیں.
کیا بات،
اس کا مطلب یہ کہ یہ آنکھ والوں سے اور گونگے بہروں سے کچھ زیادہ ہی سکھی ہوں گے، ان کے ٹینشن ان لوگوں سے کم ہوں گے. اصل کوئی بھی مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، تو شروع میں تو یہ بڑی ہیوی ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ لائٹ ہو جاتی ہے، بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ایک بوڑھا ہے، جیسے میں جس جو اپنا اپنی جسمانی فزیکلی جو میری فیلنگس ہے، اگر یہی کسی جوان پر آ پڑے نا تو وہ صدمے سے شاید بے ہوش ہو جائے، وہ اتنا مطلب اس کو پریشان ہو جائے. لیکن کیا، بڑھاپا ایک دم تو آتا نہیں ہے راتوں رات، آہستہ آہستہ آہستہ، یہ نظام قدرت ہے کہ بندہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اب بوڑھا ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ برداشت بھی اس سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ عادت پڑ گئی. یہی نابینا کا حال کہ جس کی آنکھیں اچھا خاصا بینا ہو، اللہ نہ کرے کسی کی آنکھیں اچانک چلی جائیں، اور چلی جاتی ہے، رات کو سوتا ہے دن کو نابینا اٹھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ بھی آنکھیں جاتی ہیں، نمبر بڑھتے جاتے ہیں، ٹینشن بھی بڑھتا جاتا ہے. تو جب یہ نابینا ہو جاتا ہے تو یہ رونا دھونا مچاتا ہے، رونا دھونا مچاتا ہے، اور بالکل ایک کورام برپا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں چلی گئی. اور جو پیدائشی نابینا ہے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ مذاق مسخریاں اور ایک ایک شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کسی کی زبان بند ہو جائے بولتے کی تو وہ کورام مچائے گا، روئے گا دھوئے گا. اور جو گونگے بہرے ہیں بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے مطلب یہ کہ آدمی عادی ہو جاتا ہے، سب یہ معاشرے کے حصے ہیں، لیکن بےچارے جو آنکھوں سے محروم ہیں، زبان سے کان سے محروم ہیں، یہ ہیں ہمدردی کے مستحق، ان کی بھی خدمت بھی ہو، ان کے ساتھ ان کو کام دھندے پر بھی لگایا جائے، ان کے شادیوں کے بھی مسائل حل کیے جائیں، ان کو بےچاروں کی شادیاں بھی ظاہر بہت، اب جیسے کہ لڑکیاں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، کنواری لڑکیاں، تو یہ لڑکیاں گونگی بہری بھی ہوتی ہیں، جب فریش لڑکیوں کے لیے مسائل ہو گئے کہ پیدا بیٹیاں ہوتی، ان بیچاریوں کا ہاتھ کون پکڑتا ہوگا، تو کیسی یعنی ان کے لیے آزمائشوں کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ سب کے لیے مطلب یہ کہ ایک ہے کہ ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے، جہاں ہماری زبان چلانے سے کام ہو سکتا ہے تو بندہ کر لے، تو مالی طور پر اگر اس کو ضرورت ہے تو تعاون کر دے، بلا ضرورت اس کو مال دکھانے سے اس کی عادت خراب ہو جائے گی. کئی نابینا، یہ صرف نابینا سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بھیک مانگنا اس طرح کوئی تھوڑی جائز ہے کہ نابینا سے بھیک مانگے، زکات خیرات لینا نا، یہ بھی ہاتھوں کے ذریعے کما سکتے ہیں، ہم نے دیکھے کمانے والے. تو اس طرح ان کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے، اور کسی طرح بھی اپنا روزگار پیدا کرے، دوری والے کم کھائے لیکن ہاتھ کی کمائی کے کھائے. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا شاید نابیناؤں کی عید کا کوئی
پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا،
ریکارڈنگ تھی، تو اس میں بتا تو رہے تھے، ایک نابینا تو بتا رہے تھے کہ وہ تو مٹھائی کی دکان میں بیٹھتے ہیں، بتا مٹھائی کی دکان میں بیٹھتا ہوں، وہ مٹھائی کا کام کرتے تھے، اپنے بھائی وغیرہ بڑے جو تھے نا وہ آنکھوں والے تھے، ان کا بھی گزارا ساتھ ہو رہا تھا، یہ تو مجھے خوش باش لگ رہے تھے. کوئی اسی طرح دیگر نابینا بھی وہ مطلب کوئی اسے گلے شکوے کوئی خاص لگ نہیں رہے تھے. گلے شکوے تو یہ آنکھوں والے کر رہے ہوتے ہیں زیادہ, اتنے کر رہے ہوتے ہیں کہ مت پوچھو بات.
اب یہاں ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بھی تو دعوت اسلامی نے قائم کیا نا نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے
الحمدللہ,
اور وہ قرآن بھی پڑھیں گے اور آگے جا کے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اس کے لیے بھی کوئی آسانیاں ہو جائیں. کوشش تو امیر سنت کی طرف سے بہت پہلے سے ہی ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ان دکھیاروں کے لیے کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کرتی رہے. اور آپ کو اسلامی بہنوں کے مکتوب بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ لوگ کچھ کریں.
ماشاءاللہ بکثرت حفیظ ہوتے ہیں نابیناؤں میں, علماء بھی ہیں نابینا میں,
اور روزگار بھی ملتا ہے.
روزگار بھی ملتا ہے, تدریس بھی تو کر ہی رہے ہیں
جی
نابینا
جی. دنیا میں بہت سارے لوگ نابینا ہیں لیکن وہ اپنا کام کا جو بھی ہے وہ حساب کتاب بنا رہے ہوتے ہیں.
ماشاءاللہ امیر اللہ سنت نے کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی. اس کا مطلب یہ حضور کہ جب بھی مشکل آئے تو اس کا جو پہلا فیز ہوتا ہے, یعنی جب مشکل آتی ہے اس وقت انسان کو ذرا ہارڈ لگتا ہے اور اس کو ٹیکل کرنا, اس کو سنبھالنا, اس کا سامنا کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اس پہلے مرحلے کو سہ جائے اور اس میں صحیح طریقہ سے اس کو ٹالریٹ کر لے, برداشت کر لے, تو اب اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح انگلش میں کہا جاتا ہے بگننگ از آلویز دا ہارڈسٹ, یعنی شروعات ہمیشہ مشکل ترین ہوتی ہے اور پھر وقت جیسے گزرتا چلا جاتا ہے انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اس بارے میں حضور کچھ ارشاد فرمائیے.
یہ جو بھی معاملہ ہو نا, دنیاوی معاملے جتنے بھی تکالیف ہیں نا, ان سب کا یہ حال ہے. جیسے کہ کوئی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تو اس کو اپنی غربت کا وہ غم نہیں ہوگا جو غم کسی مالدار کا دیوالیہ نکل جائے نا. وہ یہ غریب ہو گیا نا, اس کی جو نیند اڑ جائے گی ہاتھ پھیل ہو جائے گا, جو اس کو صدمہ ہوگا. آپ کی جیب کٹ گئی تو چور کے ہاتھ میں کیا آیا, تسبیح آئی. میری جیب کٹ گئی تو آپ کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا. میری جیب کٹ گئی تو کوئی میلا کچیلا رومال ہاتھ میں آ جائے گا, جیب کٹ رہ گئے. اور کسی سیٹ کی جیب کٹی تو یار میں نے 10,000 روپے دے میرے کسی نے نکال دیے, وہ کرے گا یار. تو اس لیے جس کو مطلب ہو اور جائے نا تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے, اور جس کا نہیں تھا تو جائے گا کیا, اس کو صدمہ کتنا. تو اسی لیے مطلب پہلے صدمے میں بھارا لیے کہ اگر صبر کر لے, اور اصل صبر بھی پہلے صدمے ہی پر ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ پھر وہ اتنا مصیبت وہی موجود ہوتی ہے لیکن فیلنگ نہیں ہوتی, محسوس نہیں ہوتا, کم محسوس ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب مردے کو قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو اس مردے کے ساتھ قبر میں جو نیک ہوتا ہے یا جو گنہگار ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, کچھ ارشاد فرمائیے.
اب یہ کہ جس پر نیک جو ہے اللہ راضی ہے تو سوالات قبر کے بعد اس کے لیے راحتیں ہوتی ہیں, مومن ہے سوالات کے جوابات بھی درست دیتا ہے, اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے اور فوراً بند ہو جاتی ہے, پھر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم اگر درست جوابات نہ دیتے تو وہ جہنم کی کھڑکی تمہارے لیے تھی. تو اس کو خوشی بالائے خوشی ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اس سے بچ گیا. اور بھی اس کے لیے انعام و اکرام, خبر کسی کے لیے جنت کا باغ تو کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہے. جو گناہگار ہیں تو اور جو غیر مسلم ہے وہ تو سوالات کے جوابات دے نہیں سکے گا, پھر اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی جو فوراً بند کر دی جائے گی, اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے وہ بے قرار ہو جائے گا, تکلیف میں آ جائے گی. اسے کہا جائے گا اگر تم نے وہ جوابات دیے تھے درست تمہارے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی. پھر یہ کہ مسلمان جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے بھی کچھ عذابات ہیں, مطلب قبر کے, جیسے کہ جو چوریاں کرتا ہے, شراب کا عادی ہے, یا ان کے لیے دو سانپ قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو نوچتے رہیں گے. اس طرح بے نمازیوں کے لیے بھی سزائیں قبر کی ہیں, اور گناہگاروں کے لیے بھی قبر میں کئی طرح کی سزائیں ہیں. اللہ کی رحمت سے ہم اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم بس ہمیں اپنے کرم سے نیک بنا دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے اللہ کرے گا نیک بن جائیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے کچھ دن بعد یعنی 7-10 دن کے بعد اگر فوت ہو جائے اور عقیقہ نہ کیا ہوا ہو تو بعد میں کبھی بھی چاہے تو عقیقہ کر سکتا ہے, یہ درست ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
اب انتقال کے بعد عقیقے کا ٹائم ختم ہو گیا, اب نہیں ہو سکتا. گناہ بھی نہیں, عقیقہ نہیں کیا تو عقیقہ مستحب ہے, کرے تو ثواب ہے, کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ.
تہجد نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟
جی ہاں, عشاء کے بعد چاہے ایک منٹ ہی سو لے, بیٹھے بیٹھے سو لے.
پیارے باپا جان, یتیم کسے کہتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
یتیم کسے کہتے ہیں؟ نیز کتنی عمر تک بچہ یا بچی یتیم رہتے ہیں؟ جواب, وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے. بچہ یا بچی اس وقت تک یتیم رہتے ہیں جب تک بالغ نہ ہو, جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے. جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بالغ ہو کر بچہ یتیم نہیں رہتا. انسان کا وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو, جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے, موتی وہ یتیم ہے جو سیپ میں اکیلا ہو, اسے در یتیم کہتے ہیں, بڑا قیمتی ہوتا ہے. بہرحال یہ اس میں یہ رسالے میں یہ لکھا ہے یتیم کسے کہتے ہیں, رسالے کا نام ہے فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 17 پیج نمبر 2 پر یہ سوال ہے. جواب میں یہ, وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو وہ یتیم ہے, ماں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.